نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير سورة آل عمران آیت نمبر 45 سے 63 45 سے 63 معراج کا سبق ہے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ہی پیچھے سے کنٹینیو ہو رہا ہے پیچھے ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چنے ہوئے لوگوں میں حضرت مریم کے خاندان کا تذکرہ کیا اور یہاں خاص طور پہ ہمیں کرسچن یعنی نصارہ یا مسیحی ان کے نظریات اور ان کے خیالات کو دیکھنے کا موقع مل رہا ہے آج کے سبق کو جوڑنا چاہیں پیچھے سے تو مریم علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں بڑی ہو چکی ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام بی بی مریم کے پاس بن موسم کے پھل دیکھتے ہیں وہ پھل اصل پھل بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صحیفے اور علمی تحفے بھی ہو سکتے ہیں اس چیز کو دیکھ کر حضرت زکریہ علیہ السلام کے دل میں خیال آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بی بی مریم کو اتنی چھوٹی عمر میں وہ دکھا سکتا ہے جو کہ اس نے ابھی تک بہت ساروں کو نہیں دکھایا تو پھر یہ میرے لیے بھی ایک اچھا موقع ہے اور انہوں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کو پکارا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے نا تو وقت پڑنے پہ ریئیکشن بہت اچھا ثابت ہوتا ہے یہ ایک جملہ لکھ لیں بہت سارے لوگوں کے عقیدے کا پول کسی بھی ہنگامی حالت میں کھلتا ہے کون یاد آیا کس سے مانگا کس کا پلو پکڑا کس سے درخواستیں کی عام حالات میں ہمارے عقیدے جو ہیں یہ چھپے رہتے ہیں بالکل جیسے سردیوں میں کچھ جانور ریت کے اندر چھپ جاتے ہیں ہائبرنیٹ ہو جاتے ہیں کچھ لوگ اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی ایسی چیزوں کے اندر نظر نہیں آتے لیکن جب ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے کسی قسم کے حالات ہمارے سر پہ پڑتے ہیں تو اس وقت معیارِ عقیدے کا پتہ چلتا ہے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا یعنی بیماری میں یا مشکل میں یا تکلیف میں انسان وہی کہتا ہے جو کہ اس کے دل میں چھپا ہوتا ہے تو خیر حضرت زکریا علیہ السلام ایک نبی بھی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا تھا تو نتیجہ کیا نکلا کہ ایسے وقت میں انہوں نے بی بی مریم کو فوکس کرنے کی بجائے اس ذات کو فوکس کیا جس نے بی بی مریم کو دیا تھا اور وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بے نیازی کا ثبوت دیا اپنے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہونے کا ثبوت دیا ان اللہ سمیع الدعا ہونے کا ثبوت دیا اور ہنالکہ اسی جگہ فوراً کے فوراً حضرت زکریا علیہ السلام کی جو دعا تھی وہ قبول ہو گئی اب حضرت زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں یحییٰ نام کے خوبصورت بیٹے کی خوشخبری ملتی ہے اس عمر میں جبکہ عموماً بچے ہوتے ہی نہیں ہیں اور ہو اور پھر اتنی خوبیوں والا بچہ ہو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی خاص تھی اس کے بعد جو ہمارے آج کے سبق کے ساتھ چیز جڑ رہی ہے وہ کیا ہے کہ بی بی مریم کے ساتھ کیا ہوا تو اب جو ہمارا وقت چل رہا ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ تعلق کا وقت ہے جوان ہو چکی ہیں عام لڑکیوں والی ان کی عادات نہیں ہے اور جب بچیاں اتنی پاک ہوتی ہیں تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خوشخبریاں ملتی ہیں اس وقت جو بات آپ اور میں پڑھنے والے ہیں اس سے پہلے ایک دفعہ فرشتہ آ چکا ہے اور اس نے حضرت مریم کو چنے جانے کی بات کی ہے جس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو چنا یہاں میں یہ بات اس لیے امفیسائز کر رہی ہوں بجائے اس کے کہ ایک دم آپ کے سامنے آیت رکھ دوں کہ جب ماں چنی جاتی ہے نا تو پھر بیٹا بھی چنا جائے گا جیسی ماں ویسا بچہ اگر ماں مریم ہے تو بیٹا عیسیٰ ضرور ہوگا کیونکہ پہلا فرشتوں کا آنا بی بی مریم کو چنے جانے کی خوشخبری دینا تھا اگر آپ آیت 42 کو دوبارہ گو تھرو کر لیں تو آپ کے سامنے استفا کی وطہر کی وصطفا کی علی نساء العالمین جب تک آج کی ماں کے پاس یہ آنر اور یہ ٹائٹلز نہیں ہوں گے آج والا جو سبق ہم پڑھنے لگے اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی اور حضرت مریم علیہ السلام کس طرح سے چنی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی ان کو شیطان سے دور رکھا ان کی ماں کی دعاؤں کو قبول کیا پھر ہیکل کی خدمت کا کام جو لڑکوں اور مردوں کے لیے مخصوص تھا آپ کو ایک لڑکی ہونے کے باوجود اس کا موقع مل گیا پھر اللہ تعالیٰ ان کو طرح طرح کے پھل دیتا تھا پھر اسی طرح سے یہ کہ مریم علیہ السلام طہارہ کی پاک تھیں سوچیں پاک تھیں ارادے پاک تھے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مریم کو حیض نفاس جیسی اور مردوں کے چھونے اور برے اخلاق سے پاک کیا یہ تفسیر منیر کی روایت ہے پھر اسی طرح حضرت مریم گناہوں اور خرابیوں سے پاک تھی جو کہ اس عمر میں عموماً لاحق ہو جاتی ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وصطفیٰ کی علی نساء العالمین سے کیا مراد ہے تو فرمایا کہ اس دور کی عورتوں، جہان بھر کی عورتوں پر آپ کو منتخب کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث ضرور سن لیجئے اس بارے میں کہ آپ نے فرمایا، ابو موسیٰ الاشعری کی روایت ہے صحیح مسلم میں، کہ عورتوں پر عائشہ کی فضیلت ایسے ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی، سرید ایسے ہے جیسے آج ہمارے دور میں حلیم، گوشت میں پکا ہوا کچھ کھانا ہوتا تھا۔ فرمایا مردوں میں سے تو بہت کامل ہو گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران ہیں اور فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا کوئی کامل پیدا نہیں ہوئی۔ تو مریم علیہ السلام دیکھیے واحد عورت ہے جس کا نام قرآن میں، یہ بھی ان کا چنا جانا تھا، اب چنی گئی ہیں تو کریں کیا؟ اقنتی لی ربی کے وس جدی ور کئی مر آکین، چناؤ کے بعد اور زیادہ اللہ کے آگے جھکنا، قنوت خشوع اور خضوع کے ساتھ سجدے اور رکوع کرو، اللہ کے طرف اپنا زیادہ سے زیادہ رجحان کرو، اور ان سب پر عمل کیا۔ بی بی مریم کو جب یہ سارے احکامات ملے وہ جھک گئیں، بیچ میں ایک آیت میں خبر دے دی کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی یہ خبریں تو ہم آپ کو دے رہے ہیں غیب کی، اور آپ تو اس وقت ہے ہی نہیں جب وہ بی بی مریم کی کفالت کے لیے قلم ڈال رہے تھے دریا میں، اور آپ اس وقت بھی نہیں تھے جب وہ اس معاملے میں جھگڑ رہے تھے۔ یعنی یہاں قصہ تمام کر دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ ساری باتیں وحی کی روشنی میں سن رہے ہیں۔ اب آج آپ آئیے آیت نمبر 45 پہ، اور یہاں اپنے اوپر یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ قلم کہاں ڈالے گئے، کیا تھا؟ تو نہر اردن، اردن جارڈن ریور جس کو آج بھی کہتے ہیں، اس میں ڈالے گئے تھے، اور طے یہ پایا تھا کہ جس کا قلم پانی کے ساتھ نہیں بہے گا وہ بی بی مریم کا سرپرست ہوگا۔ آپ دیکھیں نا پانی یوں بہ رہا ہے، تو جو قلم ڈالے ہوں گے وہ سارے یوں جائیں گے نا، وہ تو ایک آبویس ہے۔ کہا جس کا قلم اپوزٹ ہوگا نا وہ ایک اللہ کی طرف سے نشانی ہوگی، اور حضرت زکریا علیہ السلام جو نبی بھی تھے اور معزز بھی تھے، سب کے قلم بہ گئے لیکن زکریا کا قلم جو تھا وہ وہاں نہیں بہا، وہ اپنی جگہ پہ رہا، تو لہٰذا کفالت ان کو ملی۔ کیا آج بھی قرآن دازی کی جا سکتی ہے؟ بالکل، جب حقوق برابر ہوں، معاملہ دو برابر کی شخصیات کے بیچ میں ہو تو قرآن دازی سے فیصلہ ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بغیر کسی بات کے، یعنی ایک کا اسٹیٹس کچھ اور ہے دوسری بات ہے، تو تکہ نہیں لگانا، یعنی قرآن دازی جائز ہے، تکہ بازی جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آج ہے 45 آیت میرے آپ کے سامنے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتے نے، دیکھیے ملائکۃ واحد ہے، ایک فرشتہ آیا تھا، مریم کو نہیں پتا کہ یہ فرشتہ ہے کہ انسان ہے، لیکن یہاں سے آپ بی بی مریم کی خوبصورتی اور ان کی پاکی دیکھیں گے، اور اس کا تذکرہ آپ کو صورت مریم میں ملے گا۔ گھبرا گئی تھی فرشتے کو دیکھ کر کہ اگر تو کوئی واقعی بشر ہے، تجھے اللہ کا خوف ہے، تو یہاں سے چلا جا۔ تنہائی میں ایک مرد نما فرشتے کو آتا دیکھ کر بی بی مریم گھبرا گئی۔ یہاں اس کا تذکرہ نہیں ہے اتنا، آگے ہم پڑھیں گے جب سورت مریم میں تو وہاں ہوگا، لہٰذا اگلے سے بھی چلتے ہیں۔ فرشتہ آیا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک کی، بے شک اللہ خوشخبری دیتا ہے تجھ کو۔ یہ کا کو کی کیوں کر دیا؟ عام طور پہ لفظ ہے یبشرک کا، کلمتو کا، کی زیر جو ہوتی ہے نا یہ مؤنث کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے کرسی اور میز کی مثال اکثر دے دیتی، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے، فی میل کی طرف اشارہ ہے، بے شک اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے، بی کلمت منہ، اپنے کلمے کی۔ یہ بی کلمت منہ کیا ہے؟ با کو ہٹا دیں تو کلمت منہ، ایک کلمہ ان کی طرف سے، مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کروایا جا رہا ہے یہاں، تو اللہ تعالیٰ کا کلمہ کیوں ان کو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق میں عام بچوں والے مراحل شامل نہیں تھے، جو ایک بچے کے دنیا میں آنے کے مادی اسباب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ اس میں نہیں تھے۔ ہوتی تو ہر چیز ہی کن سے ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام صرف کن سے پیدا ہوئے، یہ مراد ہے۔ اسمہ، نام ان کا کیا ہوگا؟ المسیح عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نام پورا، مسیح عیسیٰ بیٹا مریم کا۔ کیسا ہوگا؟ وجیہن فی الدنیا، چہرے والا، عزت والا، شان والا ہوگا دنیا میں، ولا آخرتی، اور آخرت میں، ومن المقربین، اور مقرب لوگوں میں سے ہوگا۔ اب آپ امیجن کیجئے، ایک عورت ہے حجرے میں عبادت کرتی ہیں، ایک دم ایک فرشتہ نما انسان آ کر اتنی بڑی خوشخبری دیتا ہے۔ اب یہ خوشخبری اگر مل جاتی کسی شادی شدہ عورت کو تو اس کے لیے تو خوشی کی بات تھی، اور ایسی عورت جو پہلے سے بچے کی منتظر تھی، لیکن یہاں تو بات ہی بالکل فرق ہے۔ یہاں تو ایک کنواری مریم کو ایک بچے کی خوشخبری دی جا رہی ہے، تو یہ خوشخبری تو نہیں، تو یہ آزمائش تھی۔ نوٹ کیجئے گا، قرآن پاک میں مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی آزمائشوں کا بھی تذکرہ. حضرت مریم علیہ السلام نبیہ تو نہیں تھی, بات واضح ہے, بالکل قرآن میں واضح طور پہ اللہ نے فرمایا, غالب سورہ حج انبیاء میں آتا ہے کہ ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے وہ سارے رجال تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن حضرت مریم علیہ السلام ایک نبی کی ماں تو تھی نا, یعنی یہ نوٹ کریں, حضرت مریم نبیہ تو نہیں تھی لیکن ایک نبی کی ماں تھی. تو نبی کی ماں ہونے کے ناطے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بی بی مریم کی بھی آزمائش کی. لکھ لیں یہ بات, جتنے بڑے بندے کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑے گا, بڑا کون, پیسے میں, رتبے میں, نہیں, وہ دنیا کی آزمائشیں ہوتی ہیں, دین کے معاملے میں, ایمان کے معاملے میں, تقوی کے معاملے میں, جتنے بڑے انسان سے کسی کا واسطہ پڑے گا اتنی بڑی آزمائش آئے گی. تو یہ بی بی مریم کی آزمائش تھی. دیکھنے میں فرشتہ کیا کہہ رہا ہے, یوبش شیرو کی, تجھے خوشخبری دیتا ہے. اور فرشتے کے لفظ کو ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں, ملک جو ہے حمزہ لام کاف سے بھی آتا ہے اور حمیم لام کاف سے بھی آتا ہے. ملک, ملائکہ, ملکیت, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے, پیغام رسانی کے معنوں میں آتا ہے. تو اب فرشتے نے جو بات کہی ہے بی بی مریم کو, وہ بات سن کے کوئی خوشی ہوئی ہوگی, گھبرا گئی ہوں گی, پریشان ہوئی ہوں گی, اور ساتھ ہی ساتھ بتا دیا کہ وہ اللہ کا کلمہ ہوگا, اس کا نام مسیح ہوگا. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ تو نوٹ کیجئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا نام یہ ہے, یا لقب ہے یا نام ہے, تو مسحہ. بعض کہتے کہ یہ مشی تھا, عربی زبان میں مشی تھا. مشی کس کو کہتے ہیں؟ چلنے کو. شابش, مشو فی ہی پیچھے پڑ چکے, تو مشی سے مراد بہت چلنے والا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں بڑی ہجرتیں کی تھیں. بعض کہتے ہیں مسحہ سے ہے, میم سین ہا سے ٹچ کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو جو میریکلز دیے تھے, جو معجزے دیے تھے, وہ اس دور کی طب کا مقابلہ کرنے والے تھے. اندھے کے ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہوتا, تو لہٰذا اس لحاظ سے بھی ان کو مسیح کہتے ہیں. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ لفظ عیسیٰ کیا ہے؟ اب یہ آج آپ کے میرے سامنے ہے تو لکھ لیجئے تھوڑی سی اس کی ڈیٹیلز بھی. عیسیٰ علیہ السلام عبرانی یا سریانی لفظ ہے, عربی لفظ نہیں ہے یہ. بعض کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ایشو تھا, ایشو, آج بھی کہتے ہیں یہ ایشو, یشو مسیح کہتے ہیں, جو کرسچنز ہیں وہ یشو کہتے ہیں اس کو. تو کہتے ہیں کہ یہ عیسو کی بگڑی ہوئی شکل بھی ہو سکتی ہے, کہ اگر یہ لفظ عربی الحاصل ہے تو پھر اگر ہم مانتے ہیں کہ یہ لفظ عربی میں ہے تو یہ کس سے ہو سکتا ہے؟ العیس, عین یاسین, وہی عیسیٰ سے العیس, جس کے معنی سفید اونٹ کے ہوتے ہیں, جن کی سفیدی میں قدرے سیاہی کی آمیزش ہو, یعنی سیاہی مائل سفید اونٹ کو عیس کہتے ہیں عرب لوگ. بعض کہتے ہیں کہ جن کی سفیدی میں بھورا پن ملا ہو, تو لہٰذا یہ کوئی بھی نام ہو سکتا ہے. اور لکھیے کہ عیسیٰ ابن مریم, جن کو یہاں مسیح عیسیٰ ابن مریم کہا گیا ہے, یہ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں. یہاں میں آپ کو تھوڑی سی مواصلتیں دے دوں کیونکہ بہت کچھ ملے گا آگے. اس آج کے سبق سے آپ کو پتہ چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کیا, بلکہ آپ شروع میں لکھ لیں یہ جملے کہ اس سبق سے ہمیں حضرت عیسیٰ کی حقیقت پتہ چلے گی کہ کیا وہ سلی پہ چڑھائے گئے یا وہ فوت ہو گئے یا آسمان پہ اٹھا لیے گئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مماثلت تھی. کیا مماثلت تھی؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل کے پہلے اور آخری اونلی پروفٹ ہے نا. دوسری بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے آخری نبی ہیں, یہ تو ہم سب مانتے ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں سے آخری تھے, بٹ حضرت عیسیٰ, بولیے, بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے. بات واضح. تو یہ ان کی ایک خاص بات ہے کہ یہاں سلسلہ ختم ہو چکا تھا. پھر ایک بات لکھے کہ حضرت عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بٹوین کوئی نبی نہیں آیا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان تھی. جب قوم بنی اسرائیل کے انفرادی اور اجتماعی جرائم اپنی انتہا تک پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا. انہوں نے ان کو اس آسمانی انقلاب کی طرف دعوت دی جو حضرت نوح سے لے کر آخر تک تمام انبیاء کرام پیش کرتے چلے آئے. یعنی شروع سے وہی چیز چلتی آ رہی تھی, تو حضرت عیسیٰ کی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک آخری حجت تمام کر دی تھی لوگوں کو کہ بتا دو, دنیا میں جو اس وقت بادشاہیت تھی, پھر اسی طرح سے بعض لوگ سرمایہ کاری کر رہے تھے, کچھ اس قسم کے کام تھے, اس میں بہت خرابیاں آ گئی تھیں. حضرت عیسیٰ بھی شروع میں تورات ہی کی تبلیغ کرتے رہے, یہ بات آپ کو پہلے سبق کے حصے میں کچھ سمجھ آ چکی ہے نا، سورت آل عمران کے آغاز میں. دیکھیے تورات اور انجیل کے حالات ایسے ہی ہیں، جس کو میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کروں، جس سے آپ کو اس قوم کا بگاڑ بھی سمجھ آئے گا، کہ آپ کے پاس کوئی ایک بک ہے، جیسے صحیح بخاری شریف آج کل ہم یہاں بھی پڑھ رہے ہیں، تو اس کا پارٹ ون ہے اور پارٹ ٹو ہے. اب جو پارٹ ون آلموسٹ ہمارا پورا ہونے والا ہے اس وقت، اس میں ہم نے کتاب الوحی پڑھا، علم پڑھا، نماز پڑھا، وضو پڑھا، بہت کچھ پڑھا. جب یہ پورا ہوگا تو ہم پارٹ ٹو پکڑیں گے. اب پارٹ ٹو میں کہیں نماز کا ذکر اگر نہ آیا، کہیں روزے کا نہ آیا، زکوٰۃ کا نہ آیا، اور جس کے ہاتھ میں صرف پارٹ ٹو آ گیا، وہ کیا کہے گا کہ بخاری میں تو نماز کا ذکر ہی نہیں ہے، بخاری میں تو وحی کا ذکر ہی نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا، یعنی کسی سیریز کی پارٹ ٹو کو پکڑ لیں اور ون چھوڑ دیں تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. اچھا کوئی پارٹ ون پکڑ لے صرف، کہتا بس میں نے ایک ہی پکڑنی ہے، تو وہ پارٹ ٹو کا انکار کرے گا. بس یہ ہے بگاڑ. یہود نے تورات کا پارٹ ون پکڑ لیا، اور انجیل جو پارٹ ٹو کی صورت میں بنتی ہے اس سمجھ کے لیے، اس کو چھوڑ دیا. کرسچنز نے آ کر صرف پارٹ ٹو پکڑ لیا، وہ ون چھوڑ رہے ہیں، تو دونوں کے پاس ادھورا علم ہے. قرآن کیا ہے؟ محیمنن. اس نے پارٹ ون اور پارٹ ٹو کی اپ ٹو ڈیٹ ویلڈ چیزوں کو کمپائل کر دیا. سب سے زیادہ کمپیکٹ اور اپ ٹو ڈیٹ ریلیجن پھر کون سا؟ اسلام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کے علماء کی خیانتوں کو کھولنے کے لیے بھیجا تھا. اب جب انہوں نے ان کی کیوی تبدیلیاں اور جو ان کے اندر چینجز تھی ان کو کھولا، تو ظاہر لوگ دشمن ہو گئے. ایسے ہی ہے نا، آج بھی حق بات جب کریں گے تو دوسرے لوگوں کو برا لگے گا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب حضرت عیسیٰ نے آ کے ان پہ تنقید کی، اور خاص طور پہ ان کے ایشو سود پہ، بیت المقدس میں بیٹھ کر ان کے ربیز جو تھے وہ سود کا لین دین کرنے لگ گئے تھے، تو لہٰذا وہ ان کے دشمن ہوئے. اس وقت کی حکومت رومن امپائر جس کو آپ کہیں گے، ان کے بادشاہ کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی، اور چاہا کہ حضرت عیسیٰ کو بغاوت کے جرم میں سولی پہ چڑھا دیں. دیکھیے یہ حضرت عیسیٰ پہ الزام کیا لگاتے تھے؟ کہتے تھے یہ انہوں نے دین بدل دیا، یہ دین کو چینج کر رہا ہے، کیونکہ یہود کے علماء نے دین سخت کیا ہوا تھا، اپنے افکار، اپنے نظریات، اپنی منہ شگافیاں، فقہی بحثیں، دین اتنا مشکل ہو گیا تھا یہ بنی اسرائیل پہ، کہ آپ چوتھے پارے کے بالکل شروع میں پڑھیں گے کہ اونٹ کا گوشت تک حرام ہو گیا تھا ان پہ، اپنے اوپر انہوں نے خود کیا تھا، چربی نہیں کھا سکتے تھے. تو جب دین سخت ہو گیا، عام لوگوں کی رینج میں نہ رہا، تو وہ چند لوگ جو اس پہ بظاہر عمل کرتے دکھتے تھے، لوگ ان کے بہت گنگاتے تھے. آج ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ ہوا تھا کہ لوگوں نے دین کے نام پہ اس طرح کا سخت ورژن پیش کیا کہ عام لوگ کہتے ہیں چلو پھر ہم نے تو آگ میں ہی جانا ہے، پھر تھوڑی سی اور موج کر لیتے ہیں، یہ دین تو چار لوگ ہی جو عمل کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ نے آ کر بنی اسرائیل کے دین کو اس کی اصل پہ رکھا، یہ جائز ہے بھائی، یہ الاؤڈ ہے، یہ خیر ہے. دوسری طرف جو دین والے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بحثیں کر کے اس کو مشکل بناتے ہیں نا، تو وہ بڑے بڑے بعض دفعہ جرائم کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں. یہی ان کا حال تھا. تو انہوں نے سوچا کہ یہ راستے کا روڑا اس کو اٹکایا جائے، بغاوت کی سزا دی، یعنی آج کے لفظوں میں کہہ لے کہ ان کو ٹیررسٹ قرار دیا، اور ان کے قتل کے نوٹس جاری کیے، گھر کا گھراؤ کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس تدبیر کو ناکام کیا. حضرت عیسیٰ ان کے ہاتھوں گرفتار ہونے سے پہلے ہی ہجرت کر کے کسی اور مقام پر چلے گئے. جب یہود نے اپنی اس تدبیر کو ناکام ہوتے دیکھا، تو ظاہری بات ہے کہ انہوں نے ایک اور چال چلی. ایک بہت سخت قسم کا یہودی تھا، پال اس کا نام تھا، متشدد قسم کا یہودی تھا. اس نے مذہب عیسوی اختیار کیا، پہلے خود لوگوں کو دکھایا کہ میں عیسیٰ ہو گیا ہوں، آہستہ آہستہ یہ سینٹ کے درجے پہ پہنچ گیا. آج بھی آپ دیکھتے ہیں سینٹ فلاں سینٹ فلاں ہیں، اور جب یہ سینٹ کے درجے پہ پہنچا تو مرنے تک، یعنی اس کی موت تک یہ سینٹ کے درجے پہ رہا. اب سینٹ بنتا وہی ہے جو اپنی زندگی میں اس مقام تک پہنچ چکا ہو. اس کے بعد اس نے بتدریج جب سینٹ بنا نا، تو اس نے اب اس دین میں تبدیلیاں شروع کر دی، ایک نیا مذہب پید کیا. اس میں پھر سب سے پہلے ابنیت مسیح، یعنی عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ، یہ مذہب اختیار کروایا گیا، لوگوں کو پیش کیا گیا. پھر اسی طرح الوہیت مسیح کا عقیدہ اس کے دور میں آیا. میں نے اس کی کہانی پچھلے سالوں میں پوری پڑھ کے سنائی تھی کہ اس نے کس خوبصورت طریقے سے، جس کو آپ کہنا چاہیے کہ میٹھی چھری بن کے ڈسا، سب سے پہلے اس نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ کو خود الہ کہا، الوہیت مسیح کہہ دیا، और तीसरा अकीदा इसके दौर में आया था कफ़ारे का, कफ़ारा कि ईसा अलैहिस्सलाम हमारे कफ़ारे में दुनिया से चले गए, वट एवर जो भी ऐसी कहानियाँ थी। चौथी चीज़ इसके दौर में खानकाहियत, ये जो खानकाहों पे जाके बैठना, कब्रों पे मजावर बनना और मुरीदी करना, ये उसके दौर में हुआ। ये चार चीज़ें मिलके उस दौर में ईसाइत की तकमील होती थी। कुरान पाक ने आकर इन सारी कमियों बेशियों को अलग किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से जो चीज़ें मंसूब करते थे लोग उसको अलग करके, यानी आप कह लीजिए कि ये जो आयतें हम पढ़ रहे हैं और इसी के साथ आगे सूरत माईदा में भी, तो असल में ये नसारा के साथ जो ज्यादतियाँ यहूद के उलमा ने की थी ना, उसका पोल खोल रही हैं। यानी एक तरफ हम कहते हैं कि इस्लाम में बिगाड़ कैसे आया, यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि क्रिश्चियंस के अकायद में कैसे ख़राब मामलात हुए। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी बातें अगर कोई हाल में देखे तो कहते हैं कि आज भी रिसेंटली बहरे मुर्दार जिसको आप बोलते हैं रेड ओशन, उसके करीब गारों में से कुछ कीमती कदीम किस्म की दस्तावेजात, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और उसको देखें तो पता चलता है कि हज़रत ईसा की ज़िंदगी और उनकी तालीम जो थी वो पीछे से जो चल रही थी, शुरू में यहूद उसको मानते थे लेकिन बाद वालों ने फिर उनके साथ इस तरह का मामला किया कि उनको बिगाड़ के रख दिया। तो अब आप देखिए कि ईसा जैसा शख्स जो इब्ने मरियम था, एक पाक माँ का बेटा है, उसको अल्लाह ताला ने दुनिया में इतना आजमाया कि उसकी जान लेने के दर पे हुए। अब ये सबक में आनी है बातें, इसलिए मैं पहले से आपकी स्टोरी पूरी कर दूँ। हर नबी ने हिजरत की है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत करके मदीना आए, ठीक है ना, ये तभी तो ये मदीना में आए तो ये सब कुछ हुआ। हज़रत इब्राहिम की ज़िंदगी में बहुत सी हिजरतें थी, आपने इराक़ की तरफ हिजरत की, इसी तरह शाम की तरफ भी की और जिधर जिधर करते गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हिजरत ज़मीन से आसमान की तरफ थी। देखिए हज़रत ईसा की पूरी ज़िंदगी मिरेकल है, उनकी बर्थ मिरेकल, ऐसे कोई बच्चा पैदा नहीं होता आज साइंस वो तो मानेगी नहीं, कैसे हुआ, फिर कंसीव कैसे किया, फिर स्पर्म और ओवा जो था वो मिले कैसे, फिर जायगोट कैसे बना, फिर जनीन कैसे बना, फिर वो 9 महीने हड्डियां कैसे बनी, ये तो अकलमंद लोग सोचते हैं ना। अल्लाह कहते हैं फइन्ना अमरुहु इज़ा अरादा शैयन यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, तो साहिब कुन फ़यकून ने कर दिया। हज़रत ईसा की पूरी ज़िंदगी में मिरेकल थे, इसी तरह इनका दुनिया से जाना भी एक मिरेकल था। समझ आता है तो समझे, नहीं आता तो ना समझे। मेरे आपके लिए इसमें इतनी बात है, इसलिए आगे आने वाली है। हम लफ्ज़ वजीह पे बात करते हैं। वजीहन का लफ्ज़ क्यों आया है, वजह से, वो जीम हार चेहरे को कहते हैं, विजाहु शई किसी चीज़ के सामने या बिलमुकाबिल आने को कहते हैं, वजहन कहते हैं चेहरे का सामने का हिस्सा, जैसे इस वक्त हम एक दूसरे का देख रहे हैं। तो जब कोई चीज़ इस मादे से सामने आती है ना, तो इसमें सामने का मानी होता है। अलवजह इंसान के उस हिस्से जिस्म को कहते हैं जो सबसे पहले सामने आता है, चूँकि चेहरा नुमाया होता है इसको वजह कहते हैं। फिर इसी तरह ये लफ्ज़ वजह जो है ना, ये ज़ात के लिए भी बोला जाता है, नफ्स के लिए। यहाँ वजीह क्यों कहा गया, वजीह के लफ्ज़ में इज्जत वाला पाया जाता है। आप देखिए कि जाह का लफ्ज़ सुना है आपने उर्दू में कभी, वो भी यही लफ्ज़ है, मर्तबा और इज्जत। वजीह कहते हैं साहिब जाह, साहिब वजाहत को, और वजीहत उस कपड़े को कहते हैं जो दोनों तरफ से एक जैसा हो, समझ गए, यानी नीचे वाला हिस्सा, वो जो बहुत अच्छे कीमती कपड़े होते हैं ना, उसकी बैक और उस फ्रंट में फर्क ही नहीं पता लगता, सिल्क का कपड़ा आप ले लें अंदर बाहर एक ही लगता है ना, लेकिन जो मोटे कपड़े हैं या रफ कपड़े होते हैं उनके अंदर फर्क होता है। तो मतलब ये कि वजीह में एक ऑनर है। हजरत मूसा के लिए भी अल्लाह ताला ने यही लफ्ज इस्तेमाल किया है, वकान इंदल्लाहि वजीहन, तो यहाँ इससे मुराद है साहिब इज्जत, क्योंकि इंसान की यही चीज़ है। इसमें और भी बहुत खूबसूरत इसकी डिस्क्रिप्शंस हैं, लेकिन यहाँ आप सिर्फ इतना ही समझ लें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में तो लोगों ने बहुत सताया, लोग इनको वलदुज़्ज़िना कहते थे, जहाँ ये जाते पहले से इनके बारे में बदनामी शुरू हो जाती, तबलीग के लिए जाते तो लोग इनकी तबलीग से फ़ायदा ना उठा पाते, लोग इनकी ज़ात में खो जाते, लेकिन अल्लाह कहते हैं वजीह हम फिर दुनिया वाला आखिरा, दुनिया में भी वजीह हैं और आखिरत में तो होंगे, व मिनल मुकर्रबीन कुर्ब वाले, काफ राबा करीब, बमानी बईद दूर के अपोजिट करीब का मानी होता है, कुर्ब फासले के अतबार से भी होता है और रुतबे के अतबार से भी करीब होता है। अब यहाँ मुकर्रबीन से क्या मुराद है, रुतबे के अतबार से, क्लोजनेस के मानों में, जिसको आप कह सकते हैं कि रिश्तेदारी किसी के साथ होती है तो आप कहते हैं ना ये हमारे करीबी हैं, हमारे मिलने वाले लोगों में से हैं। तो अल्लाह सुबहान तआला ने यहाँ उनकी ये बात करके हम सबको बता दिया कि हज़रत ईसा के बारे में लोग कुछ भी कह लें, अल्लाह के हाँ वो बड़े इज्जत वाले और बड़ी आला शान वाले थे। अल्लाह तआला ने हज़रत मरियम को इतनी बड़ी बात दी तो ये इस बात को सुनने के लिए तैयार कैसे हो गई? यानी आजमाइश तो बहुत बड़ी है, तो क्या चीज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इन हालात में ठहरने के लिए तैयार करती है? आपकी पाकीज़गी, यकसुई, मुसलसल इबादत गुजारी। ये तीन खूबियाँ आज की बच्ची में पैदा हो जाएं तो कभी घर ना टूटे। ज़िंदगी में बहुत छोटे बड़े मामलात आते हैं, लेकिन अगर फोकस्ड होकर अल्लाह से ताल्लुक़ हो बच्ची का और दामन बेदाग हो तो फिर अल्लाह के हुक्म से बड़ी आजमाइशें कबूल हो जाती हैं करने की। फिर इसी तरह से आप देखिए, फरिश्तों के ज़रिए से ही इतला मिली, आम लोगों को बच्चे की इतला अमूमन या प्रेगनेंसी की बात डॉक्टर्स के मुँह से या किसी टेस्ट के ज़रिए से पता चलती हैं, लेकिन हज़रत मरियम और हज़रत ईसा की शान देखिए कि फरिश्ता आके खुशखबरी दे रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मसाज देखिए ना, किसी को कैसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है? कुछ सिम्टम्स हो सकती हैं या कोई टेस्ट होंगे, लेकिन फरिश्तों के ज़रिए तो कोई कमी किसी को खबर मिली होगी या ख्वाब में अल्लाह कुछ दिखा दे, हम लोग उससे भी बहुत जोड़ तोड़ करने लग जाते हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे और ये मुकर्रबीत में से होंगे, तो उस वक़्त हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को तो ये सब नहीं पता था कि वो बाद में नबी भी बनेंगे। यहाँ आप नोट कीजिए, नबी का लफ्ज़ नहीं है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ना सिर्फ ये कि नबी बल्कि रसूल थे। यहाँ एक और साइड का पॉइंट लिख लें जो अगली आयतों में फ़ायदा हो देगा, ताकि आप पहले से लिखें। देखिए, नबी और रसूल दो लफ्ज़ होते हैं। नबी के मामले में वादा नहीं है लोग उसको कत्ल कर सकते हैं। यहूद ने ये जो एक एक दिन में 300-300 नबियों को कत्ल किया और 4000 को कत्ल किया, वो सिर्फ नबियों के कत्ल कर सकें, लोग रसूल को कत्ल नहीं कर सकते। रसूल डायरेक्ट अल्लाह ताला की तरफ से एम्बेसडर होता है, ऐसे ही जैसे डायरेक्ट फ्लाइट लेकर आप पहुंचते हैं। अगर रसूल को कोई कत्ल कर दे तो ये उस रसूल की नाकामी और उसके खिलाफ उसकी कौम की फतह होगी, तो अल्लाह ये तो नहीं चाहता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कितने कातिलाना हमले हुए, नहीं कत्ल हो सके। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्यों कत्ल नहीं हो सके? क्योंकि वो रसूल थे। बात समझ गए? अल्लाह ताला हक वाले की मदद भी कर लेता है, और अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा बाद में तरक्की दी। उनकी ज़िंदगी में तो थोड़े से लोग उनके फॉलोअर्स थे, लेकिन उनके बाद बहुत सारे लोग आ गए। अगली खूबी क्या फरमाई? वयुकल्लिमु नास फिल महदी वकहलम वमिनस सालिहीन, वो गोद में भी और उधेड़ उम्र में भी लोगों से बातें करेगा। ये हज़रत ईसा की खसूसियत क्यों हुई? कलाम करेगा लोगों से गोद में, ये है वो बात जो हज़रत ईसा की यूनिक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत से पता चलता है कि तीन बच्चे बचपन में बोल चुके, जिसमें एक हज़रत ईसा भी हैं। एक सूरत बुरूज के वाक़े में एक किस्सा आता है। फिर इसी तरह से बास कहते हैं कि हज़रत यूसुफ़ की गवाही जिसने दी थी वो भी बच्चा था। फिर इसी तरह एक जुरैच नाम का प्रीस था, उसके हक में भी गवाही में एक बच्चा बोला था, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोले थे युकल्लिमुन्नास, कलाम करेगा लोगों से। और ये कलाम आज भी कुरान में मौजूद है, लिख लीजिए सूरत मरियम के बिल्कुल शुरू में, पहले रुकू में आपको मिल जाएगा कि जब बीबी मरियम उस बच्चे को लेकर आई तो उन्होंने क्या कहा। व इशारत इला, सूरत मरियम की आयत का नंबर भी नोट कर लीजिए, आयत नंबर 29 से 30-32 की आयत है। फअशारत इलै, फिर मरियम ने उनकी तरफ इशारा किया। कालू कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया, कहने लगे हम उससे किस तरह बात करें जो कि एक गोद में बच्चा सा है, यानी बच्चा हमें क्या बताएगा। तो आयत 30 है बेसिकली, जिसमें ईसा का कलाम है। काल इन्नी अब्दुल्लाह, बच्चे ने कहा यकीनन मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब वजअलनी नबीया, अल्लाह ने मुझे किताब भी दी है और मुझको नबी बना दिया। वजअलनी मुबारकनी नमा कुंतु, और उसने मुझे बरकत वाला बना दिया मैं जहाँ भी हूँ। नोट कीजिएगा, इनमा कुंतु, ज़मीन पे हूँ तब भी बरकत वाला हूँ, ज़मीन से उठा लिया गया फिर भी बरकत वाला हूँ। और आपको पता कि सही अहदीस हज़रत ईसा का वापस आना साबित शुदा, 100 से ज़्यादा हदीसें हैं तवातर के दर्जे की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे वापस, उसकी तरफ भी इशारा है। और वो बेहतरीन दौर होगा दुनिया का, पूरी दुनिया में इस्लाम को ये नाफिज करेंगे, और वो आगे बातें जहाँ ज़रूरत होगी आपको हदीस नोट करवा दूंगी। اور کہتے کہ واؤسانی بالصلات، اور مجھے وصیت کی گئی نماز کی، بس زکاتی اور زکات کی، کب تک؟ ما دم تو حیہ، جب تک میں زندہ ہوں. تو ابھی زندہ ہے وہ، تو نمازیں پڑھ رہے ہیں. کہاں پڑھ رہے ہیں؟ آسمانوں پہ پڑھ رہے ہیں. آسمانوں پہ فرشتے پڑھتے ہیں تو عیسیٰ بھی پڑھ لیتے ہوں گے. میں اکثر سوچتی ہوں عیسیٰ علیہ السلام کھاتے کیا ہیں، تو انسان ہی تھے نا، پتہ نہیں وہاں کیا کھاتے ہوں گے، جنت سے پھل آتے ہیں. لیکن ریئلٹی میں سوچیں، میں جب کبھی جہاز میں ان کا خیال آئے نا، تو میں سوچتی ہوں کہ اچھا تھوڑا ہی رہ گیا فاصلہ حضرت عیسیٰ سے، بس آگے تھوڑا سا اوپر جائیں گے تو شاید ان کو ہم دیکھ سکیں، لیکن وہ ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ غیب کے معاملات میں اللہ نے رکھ دیا. ساتھ ہی کہتے ہیں وبرم بھی والدتی، میں تو نیکی کرنے والا اپنی ماں سے. غلطی سے یہ کیوں نہیں کہہ دیا وبرم بھی والدین، والدین تھے ہی نہیں، والدہ تھی. ولم یجعلنی جبارن شقیہ، اور اللہ نے مجھے بدبخت اور سرکش نہیں بنایا. اب آپ دیکھیں یہ آیتیں آج کیا کرسچینٹی کے عقائد سے ملتی ہیں. پوری کرسچینٹی کی بنیادیں ہل جاتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس کلام سے. اللہ کا بندہ ہوں، بیٹا نہیں ہوں، نبی ہوں، برکت والا ہوں. آج کیا کرسچینٹی میں نماز اور صلات کا ملتا ہے آپ کو ذکر؟ تو حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ پورے دین کی بات تھی. تو فی المہدی، گود میں کلام کیا. اور آپ دیکھیے کہ اگلی جو بات ہے وہ کہلن، کہلا کیا ہوتا ہے؟ ادھیڑ عمر کو کہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ تو میریکل ہو گیا، بچے بولتے نہیں ہیں، یہ بول اٹھا، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہولت کیا ہے. کہولت کی عمر کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 30 سے 40، اور بعض کہتے ہیں 40 سال کی عمر ہوتی ہے، یعنی 40 سال کے بعد آتی ہے. حضرت مسیح کو 33 ایئرز کی عمر میں آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا، تو اب تو وہ بول ہی نہیں سکے، کہولت کی عمر آئی نہیں. تو یہ سب نوٹ کر لیں پوائنٹ، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے نا دنیا میں، اب تو بولیں گے، اس کی طرف اشارہ ہے. اس لیے یہ ایک میریکل ہے، ورنہ ہم میں سے کئی لوگ 33 سال کے ہیں بول رہے ہیں، یہ تو کوئی میریکل نہیں ہے، بچپن میں تو بولنا ہے. تو اشارہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے لیے، اور صحیح روایات سے ملتا ہے کہ واپس آئیں گے، شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، اس کے بعد وہ نظام خلافت قائم کریں گے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور آخر میں فرمایا ومن الصالحین، اور نیکوں میں سے بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سب کچھ رکھا ہوا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ کس طریقے سے یہ کام کروا لیتا ہے. نیک لوگوں میں ہوں گے، اور وہ دور بہترین دور ہوگا. اب حضرت مریم علیہ السلام اتنی بڑی بات سنتی ہیں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ چند نئے لفظ آئے ہیں، اگر آپ نے غور کیا ہے، کچھ لفظ ایسے ہیں کہ جو پھر شاید کہیں نہ بھی آ سکیں، تو اس کے اوپر تھوڑا سا غور کیجئے گا. پہلے بات دیکھیے مہد. مہد کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں ایک بڑی معروف روایت ہے نا، مہد سے لحد تک علم حاصل کرو. تو مہد کہتے ہیں ماں کی گود کو. میم ہا دال اس کا روٹ ہے. جگہ کو ہموار اور نرم بنانا. اور المہد کہتے ہیں نرم اور ہموار زمین کو. بستر کو میہاد کہتے ہیں، یہ بھی قرآن پاک میں آتا ہے. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ نرم اور ہموار ہوتا ہے. بچھی ہوئی اور ہموار ہونے کی وجہ سے زمین کو بھی میہادہ کہا گیا، بچھائی ہوئی، وسیع. بچے کا بستر ہموار اور نرم ہوتا ہے، اس لیے اس کو مہد کہتے ہیں، گہوارہ. اچھا اردو میں ایک لفظ آپ سنتے ہیں، تمہید باندھنا. کچھ کی تمہید اتنی لمبی ہوتی ہے کہ اگلی بات کا وقت ہی نہیں ملتا، کہتے ابھی تو تمہید باندھ لیتے، وقت ختم ہو گیا. بہرحال وہ بھی اسی سے ہے. تمہید الامر کیا ہوتا ہے؟ کسی معاملے کو ہموار کرنا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مائنڈ سیٹ کرنا، ذہن سازی کرنا. جیسے کہ بعض دفعہ سبق سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں نا، جیسے آج بھی بتایا ہے، تو وہ تمہید ہوتی ہے. تو وہ لفظ بھی اسی سے ہے. پھر مجازی طور پہ اس سے مراد مال اور جاہ میں فراہی کا ہو گیا، کیونکہ یہ نرم اور پرآسائش زندگی گزارنے کے لیے بھی آ جاتا ہے. بہت پیارا لفظ ہے قرآن میں آئے کہ آگے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، جو اچھے کام کر رہے ہیں وہ اپنے بچھونے وہاں بچھا رہے ہیں، اپنے لیے سہولتیں کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ خوبصورت لفظ ہے، مریم علیہ السلام کی طرف یہ بات منسوب کی گئی. اگلا لفظ نیا ہے آپ کے لیے، کہلا، کہولت. کف ہا لام اس کا روٹ ہے. الکحل کہتے ہیں ادھیڑ عمر کو، 30 سال کی عمر یا 33 سے 50 سال کی عمر کو کہتے ہیں. امام زہری کہتے ہیں کہ اس عمر والے کو کہل اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی جوانی کی انتہا پہ اور اپنی صلاحیتوں کے عروج پہ ہوتا ہے، اس کے بعد کمزوری شروع ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں 30s and 40s ایک میکسیمم ٹائم ہے، 40s کے بعد بندہ نہ بھی بوڑھا ہوتا لوگ ہی کہہ کے اس کو بوڑھا کر دیں گے. ہاں، اور آپ پتہ جنتیوں کی بھی عمریں 30 سے 40 کی ہوں گی. آپ کہتے ہیں ہائے 30 سال کی بوڑھی عورت لڑکی ہوگی وہاں. नहीं, वो जितना उन्होंने जीना उस हिसाब से 30 तो ऐसे ही है जैसे कोई 3 साल की बच्ची हो। तो 30 से 33 साल या 30 से इसके दौर के दरमियान जो वक्त है ना, यही जन्नतियों का इंशाल्लाह होगा। और औरतों मर्दों की उम्रें भी क्या होंगी? अतरौबा, हम उम्र का लफ्ज आता है, अतराब कहते हैं ऐसी औरत को। तो बहरहाल समझ आ गया कि कहूलत वो उम्र है जिसमें सलाहियतें अरूज पे पहुंच जाती हैं, फिर उसके बाद पीछे हो जाती हैं। नाजतुल मुलतहिल कहते हैं उस भेड़ को जो पूरी उम्र की हो चुकी हो। फिर इसी तरह नबतु कहल कहते हैं वो पौधा या दरख्त जो अपने फलने फूलने की आखिरी मुद्दत तक पहुंच चुका हो। तो अल्लाह ताला ने यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए लफ्ज बताकर हम सबको बता दिया कि वो दुनिया में वापस आएंगे।